أعوذ بالله
أعوذ
من
بالله من
الشيطان
الشيطان
الرجيم.
الرجيم.
بسم الله الرحمن
الرحيم.
الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اے پیغمبر، آپ کہہ دیں کہ اہل کتاب آؤ ایک منصفانہ کلمے پر اتفاق کر لیں کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدائی کا درجہ نہ دیں، اور اس کے بعد بھی یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی گواہ رہنا کہ ہم لوگ حقیقی مسلمان اور اطاعت گزار ہیں.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، آج جمعہ ہے، خرداد کی 28، جون کی 18 اور ذیقعدہ کی 7 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن اقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سلام قبول کیجیے. سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا. آج سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب حسین مسکری نے. اور تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان. انداز جہان کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سماعت فرمائیے گا اپنے خطوط اور ان کے جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستان. بزم دوستان کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل. قبل اس کے کہ ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں، ریڈیو تہران کی اردو سروس کی فریکوینسیاں نوٹ فرما لیجئے. ہماری صبح کی نشریات جو اس وقت آپ سماعت فرما رہے ہیں، روزانہ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، جبکہ شام کی یعنی دوسری مجلس کی نشریات روزانہ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں، اور رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جاتی ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر ایران حسن روحانی نے زور دے کر کہا ہے کہ پولنگ اسٹیشنوں پر پہنچ کر دشمن کی امیدوں پر پانی پھیر دیں۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اپنے عراقی ہم منصب کے ساتھ ملاقات میں تہران بغداد اقتصادی تعاون میں توسیع کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ افغانستان کا شہر شیرین تگاب طالبان کے ہاتھوں سقوط کر گیا ہے، اور جہاد اسلامی فلسطین کے ایک سینئر رہنما نے خبردار کیا ہے کہ بیت المقدس پر ہونے والی آئندہ جنگ علاقائی جنگ ہوگی۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر ایران حسن روحانی نے زور دے کر کہا ہے کہ پولنگ اسٹیشنوں پر پہنچ کر دشمن کی امیدوں پر پانی پھیر دیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ دشمن ایک ٹھنڈا اور ہلکا پھلکا الیکشن چاہتا ہے، لیکن آپ اپنی بھرپور موجودگی سے اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیں۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ جمعے کا دن نہایت اہم ہے۔ ایران کے صدر نے کہا کہ ملک کے صدر کو داخلی مشکلات اور بین الاقوامی مسائل سے پوری قوت کے ساتھ نمٹنے کے لیے عوام کے زیادہ سے زیادہ ووٹ، حمایت اور ان کی موجودگی کی بے حد ضرورت ہوتی ہے۔ صدر حسن روحانی نے کہا کہ ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں پر عمل کرتے ہوئے انتخابات میں بھرپور طریقے سے حصہ لینا چاہیے۔ ایران کے صدر نے زور دے کر کہا کہ امید ہے کہ ہم ایک شاندار الیکشن کرانے میں کامیاب رہیں گے، اور 18 جون کو بڑی تعداد میں انتخابات میں حصہ لے کر اسلامی انقلاب کی تاریخ میں ایک اور زرین باب رقم کریں گے۔ واضح ہے کہ ایران کے صدارتی امیدواروں کی انتخابی مہم جمعرات کی صبح 6 بجے ختم ہو گئی، اور ایران کے عوام آج جمعہ 18 جون کو نئے صدر کے انتخاب کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ووٹنگ مقامی وقت کے مطابق آج صبح 7 بجے شروع ہوگی، جو شام 7 بجے تک جاری رہے گی، اور ضرورت پڑنے پر اس میں 2 گھنٹے کی توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اپنے عراقی ہم منصب کے ساتھ ملاقات میں تہران بغداد اقتصادی تعاون میں توسیع کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے، جو انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کی غرض سے ترکی کے دورے پر ہیں، اپنے عراقی ہم منصب فواد حسین سے ملاقات اور گفتگو کی ہے۔ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے اس ملاقات میں شلمچہ بصرہ ریلوے لائن منصوبے کے بارے میں ہونے والے اتفاق رائے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران عراق کے ساتھ اقتصادی تعاون میں توسیع کے لیے پوری طرح آمادہ ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے ہمسایہ ملکوں کے درمیان علاقائی تعاون کی توسیع کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے علاقائی سیکیورٹی مذاکرات کا بھی خیر مقدم کیا۔ عراق کے وزیر خارجہ فواد حسین نے اس ملاقات میں بغداد اور تہران کے درمیان اقتصادی تعاون کو مثبت قرار دیتے ہوئے اس سلسلے میں ایران کی کوششوں اور اقدامات کو سراہا۔ ویانا مذاکرات میں ایران کی مذاکراتی ٹیم کے سربراہ نے کہا ہے کہ اس وقت ہمیشہ سے زیادہ سمجھوتے کے قریب پہنچ چکے ہیں، تاہم کچھ بنیادی مسائل ابھی بھی حل طلب ہیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ اور ویانا مذاکرات میں ایرانی وفد کے سربراہ سید عباس عراقی نے الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران نے ایٹمی سمجھوتے سے امریکہ کے باہر نکلنے کے بعد گزشتہ برسوں کے دوران بہت زیادہ نقصان اٹھایا ہے۔ سید عباس عراقی کا کہنا ہے کہ اگر ہم مقابل فریق کے ساتھ کسی اچھے سمجھوتے پر پہنچتے ہیں تو تو اس کو قبول کریں، بصورت دیگر ایران کی موجودہ یا آئندہ کوئی بھی حکومت مقابل فریق سے سمجھوتا نہیں کرے گی۔ ویانا مذاکرات میں ایرانی وفد کے سربراہ نے زور دے کر کہا کہ ہم یہ اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ نے ایٹمی سمجھوتے کے ساتھ جو کیا ویسا پھر نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ واشنگٹن کو چاہیے کہ اس نے مذاکرات کے ذریعے ماضی میں جو کیا ہے اس کی اصلاح کرے۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کی حزب اختلاف کی اپیل پر کل صوبے بھر میں ہڑتال کی گئی۔ ہڑتال کی وجہ سے صوبے کی متعدد اہم شاہراہیں بند تھیں اور ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہو گئی، جس کی وجہ سے مسافروں اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بلوچستان کی حزب اختلاف کو شکایت ہے کہ حکومت نے بجٹ تجاویز کی تیاری میں اسے اعتماد میں نہیں لیا۔ رپورٹوں کے مطابق حزب اختلاف کی جماعتوں کے حامیوں نے کوئٹہ چمن، کوئٹہ شوب، لورلائی ڈی آئی خان، کوئٹہ کراچی اور کوئٹہ تفتان سمیت متعدد شاہراہوں کو دھرنا دے کر بند کر دیا تھا۔ افغانستان کا شہر شیریں انتخاب طالبان کے ہاتھوں سقوط کر گیا ہے۔ افغان نیوز ایجنسی آوا پریس نے شمالی صوبہ فاریاب کی صوبائی کونسل کے رکن نادر سعیدی کے حوالے سے بتایا ہے کہ شیریں تگاب شہر پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے۔ نادر سعیدی نے مرکزی حکومت کی جانب سے کمک نہ پہنچنے کو شیریں تگاب کے سقوط کی اہم وجہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طالبان نے کم سے کم 400 افغان فوجیوں کو قیدی بنا لیا ہے۔ چار روز سے جاری اس جنگ میں درجنوں افغان فوجی ہلاک اور زخمی بھی ہوئے ہیں۔ فاریاب صوبائی کونسل کے رکن نے صوبے کے دیگر شہروں کے بھی طالبان کے ہاتھوں سقوط کر جانے کی بابت خبردار کیا ہے۔ طالبان کی پیش قدمی اور بدامنی میں ہونے والے غیر معمولی اضافے نے افغان عوام میں تشویش کی لہر پیدا کر دی ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے ایک سینئر رہنما نے خبردار کیا ہے کہ بیت المقدس پر ہونے والی آئندہ جنگ علاقائی جنگ ہوگی۔ المیادین ٹی وی کے مطابق جہاد اسلامی فلسطین کے سینئر رہنما خالد البتش نے کہا ہے کہ خطے کے پانچ اہم قائدین نے بیت المقدس کے دفاع کے لیے اعلان آمادگی کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پانچوں قائدوں کا کہنا ہے کہ وہ صہیونی حکومت کے خلاف جنگ میں شامل ہونے اور قدس شریف کی خاطر جنگ کی علاقائی کمان سنبھالنے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے پہلے حماس کے ترجمان حازم القاسم نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ غرب اردن کے فلسطینی جوانوں کی تحریک انتفاضہ آزادی فلسطین کی ضمانت ہے۔ جنگ سیف القدس میں استقامتی محاذ کی فتح اور جنگ بندی کے باوجود غاصب صہیونی حکومت بیت المقدس، غرب اردن اور غزہ کے فلسطینیوں کے خلاف تشدد اور جارحیت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ صہیونی حکومت کے اقدامات اور محاصرے کے جواب میں فلسطینیوں نے غیر قانونی صہیونی بستیوں پر آتشین غبارے چھوڑنے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جس کے نتیجے میں غاصبوں کو نقصانات کا سامنا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ یمن کی قومی حکومت نے سعودی جارحیت کے جواب میں اہم اہداف کو سنگین حملوں کا نشانہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ نیوز ایجنسی المعلومہ کے مطابق یمن کی قومی حکومت کے ایک اعلی عہدیدار حزام الاسد نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگر جارے سعودی اتحاد نے یمن کے مقبوضہ علاقوں کو خالی نہ کیا تو ہمارا جواب ریاض حکومت کو ہلا کر رکھ دے گا۔ مذکورہ یمنی عہدیدار نے کہا کہ یمن کے عوام دشمن کو نابود کرنے کی توانائی رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یمنی علاقوں سے پسپائی کی صورت میں دشمن ہماری قیادت، فوج اور عوامی رضاکار فورس کے مثبت اور تعمیری رد عمل کا مشاہدہ کرے گا، بصورت دیگر سعودی اتحاد کو ہمارے سخت جواب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے ایران میں صدارتی اور بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں مکمل۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔
جی وعلیکم السلام۔
اسلامی جمہوریت کا جشن منایا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ دشمن کیوں نہیں چاہتا کہ ایران کے عوام پولنگ اسٹیشنوں پر جائیں, جبکہ پولنگ اسٹیشنوں پر جانا تو جمہوریت کا حسن ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہیں سے جو استعمار کی سامراج کی جو منافقانہ یا ڈبل اسٹینڈرڈ پہ مشتمل جو پالیسیاں نا وہ سمجھ آتی ہیں. یعنی اگر آپ جمہوریت کی بات نہ کریں آپ ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں, جب آپ جمہوریت کی بات کریں تو ان کی مرضی کی جمہوریت لے کے آئیں, جب ان کی مرضی کے بھی قریب جائیں تو پھر وہ کوئی اور وہاں سے ایک بہانہ نکالتے ہیں اور کیڑے نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کا اسلامی انقلاب ایک نئے سیاسی نظام کے عنوان سے, نئی جسے آپ لبرل ڈیموکریسی کہیں, سامراج کی جمہوریت کہیں, یا اس وقت رائج جمہوریت ہے, وہ اس کو نہیں ہے قبول. یعنی اس میں ہم پچھلے 40 برسوں میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک شدید قسم کا ایک آپس میں تضاد ہے ان دونوں کے درمیان. حالانکہ دونوں جگہ پہ نام جمہوریت کا استعمال ہو رہا ہے, وہ بھی اپنے آپ کو ڈیموکریسی کہتے ہیں, یہ بھی ایک جمہوریت ہے, لیکن یہ جمہوریت ہضم نہیں ہو رہی, کیونکہ اس کی کچھ خصوصیات ایسی ہیں کہ جو ان ممالک کی جمہوریتوں میں نہیں ہیں کہ جو اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہتے ہیں. یعنی وہ اپنے آپ کو جمہوریت کا چیمپئن کہتے ہیں لیکن ان کی جب ڈیٹیل میں اس ڈیموکریسی میں جاتے ہیں تو کنٹرول ڈیموکریسی نظر آتی ہے, اور پھر اس کنٹرول کے اندر بھی, یا جہاں پہ بظاہر کنٹرول نہیں ہے اس کے اندر بھی بعض چیزیں ایسی انہوں نے رکھ دی ہیں کہ جو بظاہر نظر نہیں آتی, لیکن جب بھی آپ اس کی گہرائی میں جائیں اور پھر اس کا موازنہ کریں ایران کے یا اسلامی انقلاب کے یا یہاں کی جمہوریت سے, تو وہ نقائص کھل کے سامنے آتے ہیں. اس لیے کبھی بھی, یعنی ماضی میں بھی ایسے ہوا ہے, کوئی آج کی بات نہیں ہے, ہمیشہ انہوں نے یعنی الیکشن, پہلے تو خود الیکشن پہ ہی اعتراض کیا کہ الیکشن اس دفعہ نہیں ہو سکیں گے, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, یعنی ایک پروپیگنڈا بناتے ہیں, ایک فضا بناتے ہیں, پھر کہیں گے جی نہیں اس دفعہ اچھا الیکشن اناؤنس ہو گیا ہے, صحیح وقت پہ بھی ہو رہا ہے تو لوگ نہیں آئیں گے, جی کینڈیڈیٹس جناب وہ صحیح نہیں ہے, فلاں ادارہ صحیح نہیں ہے, فلاں جو آئینی شعبہ ہے سلسلے میں وہ فعالیت انجام نہیں دے گا, فلاں کرے گا فلاں کرے گا. جب اگر صدر منتخب بھی ہو جاتا ہے پھر بھی کیڑے نکالتے ہیں, پھر اس کی کام کی جو اس کی کارکردگی پہ کیڑے نکالتے ہیں. اصل مسئلہ جسے میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس نظام کو قبول کرنے کے لیے یہ موجودہ جمہوری نظام تیار نہیں ہے, اور پھر تسلسل سے چونکہ یہ ہو رہا ہے, یہ تسلسل خود ایک بہت بڑی خطرے کی گھنٹی ہے ان کے لیے, کہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں, جن کا پورا سسٹم بقول ان کے کہ جمہوریت کی اس بنیاد پہ استوار ہے, وہاں پہ بھی الیکشن کئی دفعہ نہیں ہو پاتے, وقت پہ نہیں ہوتے, اس کے اندر مختلف طرح کے اعتراضات آ جاتے ہیں اور عوام کی طرف سے جسے کہتے ہیں احتجاج بھی ہو جاتے ہیں, کینسل بھی ہوئے ہیں ماضی میں, کئی ایسے الیکشن ہیں کہ جو گروہوں کی لابنگ کی وجہ سے مثلاً اس کو قبول بھی نہیں کیا گیا. لیکن اسلامی جمہوری ایران کو اس لیے بھی ٹارگیٹ کیا جاتا ہے کہ بنیادی طور پہ آپ دیکھیں, مثلا رہبر انقلاب اسلامی نے کل جو اپنا خطاب کیا اس میں اب یہ چیزیں وہ سمجھنی ہیں کہ کچھ چیزیں رہبر ایک جیسے کہتے ہیں نا ایک سمت کا تعین کرتے ہیں. مثلا اب وہ کل والی جو بات ہے کہ لوگ ووٹ دینے کے لیے نکلے چونکہ اس سے دشمن مایوس ہوگا, اور جس عمل سے دشمن یعنی کافر یعنی مشرک یعنی انسان دشمن طاقتیں یعنی انسانیت کی فلاح کے راستے میں حائل جو قوتیں ہیں وہ جس سے مایوس ہوں, وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ عمل صالح ہے. اب جب آپ ایک دینی جمہوریت کے نام پہ عوام کو دینی تعلیمات کے اندر رہ کے کسی چیز کی دعوت دیتے ہیں تو یہ نہ صرف اس جمہوری نظام کے لیے بلکہ اس پورے دین کی عظمت کو بیان کر رہا ہوتا ہے. اور جب دین اسلام کی عظمت کی بات کی جاتی ہے, اس دین اسلام کے اندر موجود خصوصیات کو برملا کیا جاتا ہے, آشکارا کیا جاتا ہے, سامنے لایا جاتا ہے, تو بہت ساری قوتیں اس دین کے خلاف, میں اس کو کہتا ہوں کہ بہت ساری شیطانی قوتیں اس رحمانی قوت کے مقابلے میں آ جاتی ہیں. اب ان کو مختلف بہانے چاہیے, اس وقت بہانہ جو ہے ان کے پاس الیکشن ہے, اب وہاں سے بھی آوازیں آ رہی ہیں. یعنی افسوس تو یہ ہوتا ہے نا, ایک تو کچھ جمہوری ملک ہیں بظاہر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, ان کا اعتراض کسی حد تک ہم کہتے ہیں چلے بھائی ان کے یہاں کچھ نہ کچھ تو ہے نا, ہمیں تو ایسی جگہوں پہ بھی اعتراض نظر آ رہا ہے, ان کے کیا کہتے ہیں ٹی وی چینلز یا ان کے سرمایہ پہ چلنے والے ٹی وی چینل 24 گھنٹے ایران کے الیکشن کے خلاف, ایران کی جمہوریت کے خلاف, ایران کے عوام کی جو اپنے نظام سے دلچسپی محبت یا جو ان کا اس کے ساتھ لگاؤ ہے اس پہ بات کر رہے ہیں. تو یہ اصل سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ خود ان کے بھی سامنے ٹارگیٹ واضح نہیں رہتا کہ بھی آیا وہ خطے میں ایران کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو کیا وہ اس طرح کمزور کر لیں گے, کیا وہ نظام میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں کہ اس نظام میں اس جمہوریت سے تبدیلی لا کے کون سا جمہوری نظام لے کے آئیں گے کہ جو جب عوام ہی اپنے آپ کو تیار کر چکی ہے کہ اس نے ایک عمل صالح انجام دینا ہے. میں اصطلاح کی اس میں جاؤں گا کہ وہ بڑی بنیادی بات رہبر معظم نے کی اور پورے جمہوری نظام کو, عوام کی رائے کو, عوام کی حکومت میں دلچسپی کو ایک دینی فریضہ قرار دیا ہے. یہ کسی اور جگہ پہ نہیں ہے کہ کسی کو آپ ووٹ کے لیے کہیں کہ بھی آپ کا اپنا حق ہے جی رائے دیں نہ دیں اس میں کوئی ہے, لیکن یہاں پہ نہیں ہے چونکہ سسٹم کے اندر یہ ہے کہ عوام, قیادت اور نظریہ ایک ساتھ چلتے ہیں. اس ان کے تینوں کے درمیان جو ہے اگر فرق آ گیا تو وہ نظام کے لیے نقصان دہ. اس لیے آپ رہبر معظم کی طرف سے یا خود یہاں کے حکام کی طرف سے جب بھی جمہوریت کی بات کی جاتی ہے تو ان تین چیزوں کی ہوتی ہے, حکومت, نظام اور عوام. یہ تینوں ایک دوسرے سے ہم آہنگ ہونی چاہیے. یہ مسلسل جب تک آپس میں مکمل نہیں ہوگی اس وقت تک یہ نظام کے بارے میں جو ہے وہ اسی طرح کی باتیں کریں گے. اور اسی کو روکنے کے لیے رہبر معظم کی جو نصیحتیں ہوتی ہیں اور عوام کے اندر سے بھی اس پہ جو لبیک ہوتی ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اصل نظام کی طرف, انقلاب کی طرف.
تو آپ یہ کہنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب کہ پوری دنیا میں یا جہاں جہاں الیکشن ہوتے ہیں جمہوریت کے نام پر, ڈیموکریسی کے نام پر, وہاں عوام جو پولنگ اسٹیشنوں پر آتے ہیں تو روٹی کپڑا مکان کے نام پر آتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایران میں بھی یہ قاعدہ, ایرانی عوام بھی اس سے مستثنا نہیں, لیکن اس سے بھی بڑھ کر جو ایرانی عوام آتے ہیں ان کے پیش نظر جیسا کہ بھی آپ نے اپنی گفتگو فرمایا رہبر انقلاب اسلامی کے بیانات کے تناظر میں, کوئی اور ہدف اور کوئی اور مقصد ہوتا ہے؟
جی وہ میں نے عرض کیا نا, جب عمل صالح کے عنوان سے بات کی ہے کہ ووٹ ڈالنا ایک نیک عمل ہے,
تو دشمن کیا اسی چیز سے وہ جو دوسرا مقصد ہے؟
اب جب نیک عمل ہے تو نیک عمل کے نتیجے میں ایک نظام مضبوط ہوتا ہے نا. وہ نظام مضبوط ہوتا ہے, نظام کس کو چیلنج کرتا ہے؟ سامراجی طاقتوں کو, اس کی ڈکٹیشن کو نہ ماننے والا ایک نظام مضبوط ہوگا نا, جو عوام کے بلبوتے پہ ہوگا لیکن قرآنی اور رحمانی نظریات پہ اس سوار ہوگا. جب یہ بات ہے, یہی تو سامراج کو پسند نہیں ہے. یعنی سامراج کہتا ہے کہ آپ جیسا بھی ہو, آپ خاندانی بادشاہتیں رکھو بھائی, آپ جیسا مرضی نظام رکھو, لیکن جب ہم کہیں تو لبیک کہو. یعنی انہیں نہ جمہوریت, نہ بادشاہی نظام, نہ کوئی ڈکٹیٹرشپ, نہیں, انہیں اپنی مرضی کی جسے کہتے ہیں نا وہ چاہیے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, 40 سال مکمل ہو چکے ہیں, 42 سال تقریبا ہو چکے ہیں اسلامی جمہوری نظام کو, اسلامی انقلاب کی کامیابی کو. رہبر انقلاب اسلامی نے 2-3 سال قبل ایک منشور بھی جاری کیا تھا اگلے مرحلے یا اگلے قدم کے عنوان سے انقلاب کا اگلا مرحلہ. تو اب ظاہر ہے کہ انقلاب کے اگلے مرحلے کا یہ پہلا صدارتی الیکشن ہے, اس کے بعد آپ اسلامی جمہوری حکومت اور نظام کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, اور اس الیکشن کی اس تناظر میں اہمیت کیا ہے؟
دیکھیں اس وقت جو الیکشن کے اندر, کمپین کے اندر خود کینڈیڈیٹس کی جو بہت ساری باتیں ہیں وہ بھی اسی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہیں کہ بھائی یہ لوگ بھی جو کینڈیڈیٹ جنہوں نے اپنے پروگرام بھی پیش کیے ہیں ان کے اندر وہ جھلک محسوس ہوتی ہے. وہ رہبر معظم نے جس کو گام دوم یا دوسرا قدم یا اگلا قدم کے نام سے جو کہا کہ آئندہ جو ایرانی معاشرہ ہے وہ معاشرہ سازی سے اس طرف بڑھے گا, اس نے اب جو ہے وہ اپنے آپ کی سوسائٹی کو, اپنے آپ کو ایک منوا لیا ہے 40 سال میں کہ یہ ایک نظام ہے, اس نظام کے تحت حکومت چلائی جا سکتی ہے اور تمام تر مشکلات اور سختیوں کے باوجود. یعنی یہ کوئی جسے کہتے ہیں نا پھولوں کی سیج نہیں تھی, یہ 40-42 سال جنگ گزری, سینکشنز گزری, دباؤ رہا, میکسیمم پریشر, نمید کہاں کہاں سے لوگوں نے کیا
کیا,
ہر شعبے میں سمجھتا ہوں قربانیاں دینے کے باوجود اگر جب یہ معاشرہ اگلے مرحلے میں داخل ہوگا جس کے گام دوم کے عنوان سے ہوگا تو اس میں یہ الیکشن خود اپنا ایک رول پلے کرے گا. یعنی اب چونکہ اس پروگرام کو سامنے لایا گیا ہے, لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے, لوگ جب اس میں رائے دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نظام کو یا اس گام دوم کی طرف لوگوں کی توجہ ہے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ اگلے مرحلے میں داخل ہوں. اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس انتخابات میں ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں, اور جس انداز سے کینڈیڈیٹس, اب جو بھی کینڈیڈیٹ اس میں فاتح ہوتا ہے, کامیاب ہوتا ہے, بلکہ اس کے لیے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے ان الیکشن کی جو خوبی ہے نا, اس کے اندر بہت ساری دینی جو اصطلاحات تھیں وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں. یعنی مثلا یہی عمل صالح یا اسلح, خود بہترین ہونا, اور اس بہترین ہونے کی شرائط کیا ہیں, اس کی کیا لابی ہونا چاہیے, اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ ہونا چاہیے یا پیسے والا ہونا چاہیے یا فلاں ہونا چاہیے, یعنی وہ اسلحہ کی جب اسلحے کی بات
ڈاکٹر صاحب, یہ انتخابی کمپین جو امیدواروں کی تھی ایران میں, ظاہر یہاں بھی مناظرے ہوئے, دوسرے ملکوں میں بھی ہوتے ہیں, جمہوریت کا چمپئن کہنانے والا نام نہاد جو چمپئن ہے امریکہ, وہاں بھی مناظرے ہوتے ہیں, مباحثے ہوتے ہیں, آپ نے کیا فرق محسوس کیا؟
دیکھیے وہاں پہ ایک تو یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اس وقت معاشرے کی جو بنیادی ضرورت ہے نا اس کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے, مثلا دونوں طرف کی, چونکہ وہاں پہ تو امریکہ کی چونکہ آپ نے بات کی تو ٹو پارٹی سسٹم ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت معاشرے کے اندر برننگ کوئسچن کیا ہے کہ جس کو دیکھ کے لوگ ووٹ دیں گے, وہ چاہے وہ چار سال کی مدت کا سوال ہو یا پچھلے دو سال کی کسی مشکل کا ایک جواب ہو, لیکن وہ ایک برننگ کوئسچن ہے, اس کو وہ ٹارگیٹ کرتے ہیں. مثلا فرض کریں چینج, ایک زمانے میں چینج, تبدیلی لانی ہے جی, اب کیا تبدیلی لانی ہے اس پہ بات نہیں ہو رہی, چینج ہے. مثلا کہیں پہ ہاؤسنگ کا مسئلہ ہے, مثلا مسکن کیا کہتے ہیں یہ بے روزگاری کا مسئلہ ہے, یا مثلا لوگوں کے گھروں کے مسائل ہیں, یا اصطلاح ہم جیسے روٹی کپڑا مکان ان میں سے کوئی ایک مسئلہ ہے, کسی ایک کو ٹارگیٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سی آبادی کس عنوان سے زیادہ مائل ہوگی. مثلا اگر متوسط طبقہ فرض کریں مکان پہ راضی ہے تو پوری کی پوری کمپین مکان پہ ہوگی, اگر فرض کریں اس دوران اقتصادی صورتحال ایسی ہے کہ روٹی کا مسئلہ سب سے زیادہ بن گیا ہے تو وہ دونوں پارٹیاں اس کی طرف. لیکن آپ ایران کی کمپین میں دیکھیں ایک بڑی کمپریہنسو کمپین رہی ہے, تمام بنیادی جو ریاست کو یا نظام کو چیلنج ہے تقریباً سارے سامنے آئے ہیں, یعنی ہر خامی خوبی کو سامنے لایا گیا ہے, ہر کینڈیڈیٹ نے اپنے طور پہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ رائے حل پیش کیے.
بہت شکریہ ناظرین, آپ نے ہمارے مہمان کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. ایک بار پھر اسلامی جمہوریت کا ایک شاندار جشن پورے ایران میں منایا جائے گا, اور دنیا دیکھے گی کہ ایران کے عوام چاہے وہ نوجوان ہوں, جوان ہوں, بچے ہوں, بوڑھے ہوں, ہر سن و سال کے لوگ اور ہر قوم و قبیلے کے لوگ کس طرح سے اپنے اسلامی جمہوری نظام کے ساتھ وفاداری کا اعلان کرتے ہیں. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
شکر خدا ہے لب پر میرے, شکر خدا ہے لب پر میرے, شکر خدا پر میرے, نام نبی ہے شام سویرے, شکر خدا ہے لب پر میرے, نام نبی ہے شام خدا ہے لب پر میرے, عرش کا ہے وہ دل ہم پایا, عرش کا ہے وہ دل ہم پایا, اس پہ شکر خدا ہے لب پر میرے, نام نبی ہے شام سویرے, شکر خدا ہے لب پر میرے, شہر مدینہ جاؤں آؤں, خدا ہے لب پر میرے، نام نبی ہے شام سویرے، شکر خدا ہے لب پر میرے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام بس میں دوستاں۔
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور آپ کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا۔
جی ہاں، بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا اور تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ بہرحال کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہر بزم دوستاں میں دہرائی جاتی ہیں، اور یقینی طور پر ان کلمات کا دہرایا جانا اور ان کلمات کی یاد دہانی ہماری اندرونی دعا کا حصہ ہے، اور کبھی بھی انسان کو دعا جو ہے اس سے غافل نہیں رہنا چاہیے، اور دعا ہی ہے کہ جو مومن کا ہتھیار ہے، اسلحہ ہے، اور یہ وہی دعا ہے کہ جو انسان اپنی زبان سے جاری کرتا ہے، اور یہ دعائیں ہیں کہ جو عرش تک پہنچ جاتی ہیں۔ کب، کہاں، کیسے، کس کی دعا قبول ہو جائے یہ خدا ہی جانتا ہے، لیکن ہمارا بندوں کا فرض یہ ہے کہ اپنے گفتگو کے اندر دعا کو کبھی فراموش نہ کریں۔ اس لیے ہم پروگرام بزم دوستاں میں ہمیشہ سامعین کے لیے بہترین خوشیوں کے آرزو مند ہیں، بہترین آسائشوں کے آرزو مند ہیں، اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کے آرزو مند ہیں، چاہے وہ اخلاقی طور پہ ہوں، چاہے وہ معنوی طور پہ ہوں، چاہے وہ دنیاوی اور مادی حیثیت کی حامل ہوں۔ تمام کے اندر جو ہے ہم ان کی ترقی و پیش رفت کے آرزو مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے نیک بندے بنیں۔ بہرحال اپنا بہت بہت خیال رکھیں، خاص طور پر کرونا کے ان ایام میں ڈاکٹروں کے طبی مشورے پر عمل کریں، اور بھیڑ بھاڑ کی جگہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا جانے سے اجتناب کریں۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔
بہت شکریہ حسین تقوی۔ اب پروگرام میں سامعین کے خطوط اور پیغامات کو شامل کرتے ہیں۔ یہ پہلا خط ہمیں ارسال کیا ہے پاک لسنرز کلب جھنگ کے صدر اور ارلو پاکستان کے سرگرم ممبر محمد عقیل بشیر صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں، نہایت واجب الاحترام بھائی حسین تقوی صاحب، بہت پیاری واجب الاحترام باجی مریم زہرا صاحبہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو تادیر سلامت رکھے، بہت شکریہ، اور ہمیں آپ کی مخلصانہ دعاؤں سے شرف یاب رکھے، آمین۔ رمضان اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے۔ پاکستان میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے، اور شروع کی نسبت روزے آخر میں گرم گزرے، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے رمضان کی نعمت دی اور روزے رکھنے کی توفیق دی۔ جس وقت آپ یہ خط پڑھیں گے، امید ہے عید سعید فطر آ چکی ہوگی، اور اس لیے عید کی پیش کی مبارکباد قبول فرمائیں۔
جی جناب محمد عقیل بشیر صاحب، یہ خط آپ نے لکھا، بہرحال پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، اور اس میں آپ نے عید کی مبارکباد ہمیں دی، جبکہ آپ کا آڈیو پیغام بھی ہمیں موصول ہوا تھا عید سعید فطر کی مناسبت سے۔ بہرحال ہم بھی چونکہ عید کو کافی دن گزر چکے ہیں، بہرحال عید کی آپ نے مبارکباد اس خط میں بھی تحریر کی ہے، تو ہم نے اسی طرح جس طرح آپ نے تحریر کیا تھا اس خط کو شامل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور روزے بہرحال ایک فرض عبادت ہے، اور شدید گرمی بھی ہوتی ہے، اس میں اللہ کے نیک بندے اپنے رب کے فرمان کے مطابق ہر حال میں کوشش کرتے ہیں کہ روزہ رکھیں اور اس کی رضا کو حاصل کریں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس سال بھی توفیق عطا ہوئی کہ ماہ مبارک رمضان میں خدا کی بارگاہ میں عبادت کی جائے، اور خدا سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
جی، محمد عقیل بشیر صاحب مزید لکھتے ہیں، دوست برادر اور ہمسایہ ملک ایران میں تو روزے پاکستان کی نسبت ٹھنڈے ہوں گے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ سب اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے اپنا اپنا حصہ موصول کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ ماہ مقدس ہم سب کے لیے باعث رحمت بنا دے، آمین۔
جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایران کے کافی علاقے جو ہیں وہ ٹھنڈے رہتے ہیں، لیکن یہاں پر بھی بہت سے علاقے ہیں کہ جہاں پر شدید گرمی جو ہے وہ ہوتی ہے، اور وہ علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں ہوتے ہیں۔ گرمی اور سردی کا موسم جو ہے وہ آتا ہے جاتا ہے، لیکن جس طرح سے واقعاً پاکستان اور ہندوستان میں گرمی کی شدت ہوتی ہے، ویسی شدت یہاں بہت کم دیکھی گئی ہے، لیکن یہاں کے جو جنوبی علاقے ہیں ان میں گرمی شدید ہوتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکتوں رحمتوں سے ہمیں فیضیاب کرے، اور جو عبادات کی ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔
محمد عقیل بشیر صاحب مزید لکھتے ہیں، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ریڈیو تہران سے آن ایئر ہونے والے پروگرامز جہاں سامعین کے لیے نہایت معلوماتی رہے تو وہاں ایمان افروز بھی رہے۔ مختلف موضوعات کے تحت مختلف پروگراموں میں ماہ مقدس کے حوالے سے سامعین کے لیے پیش کیے جانے والے پروگرام ریڈیو تہران اردو سروس کے پیشکاروں کی انتھک محنت اور ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظہر تھے۔ ان کاوشوں کے لیے ہم سب سامعین صمیم دل سے آپ سب احباب کے مشکور و ممنون ہیں۔
جی بہت شکریہ جناب محمد عقیل بشیر صاحب، ماہ مبارک رمضان میں ریڈیو تہران کی پوری ٹیم نے بھرپور طریقے سے محنت کی اور بہترین پروگرام جو ہے پیش کرنے کے لیے انتھک محنت کی، اور خدا کا شکر ہے کہ سامعین مسلسل ماہ مبارک رمضان میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کو پسند کر رہے ہیں، اور انہوں نے ان پروگراموں کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ آپ بھی ایک سینئر سامع ہیں، اور یقینی طور پر آپ کی رائے اور آپ کی پسندیدگی ہمارے لیے باعث فخر و افتخار ہے۔ انشاءاللہ کہ یہ پروگرام بھی جو نشر ہوئے ہیں ان سے آپ نے بھرپور استفادہ کیا ہوگا۔
محمد عقیل بشیر صاحب اپنے خط کے اس حصے میں مزید لکھتے ہیں، پاکستان میں کرونا کی صورتحال نہایت ابتر ہو چکی ہے، اور اس کی تمام تر ذمہ داری ہم لوگوں پر جاتی ہے کہ ہم نے بالکل بھی احتیاطی تدابیر کو سامنے نہیں رکھا اور حکومتی ایس او پیز کو ہوا میں اڑا دیا، اور اب نتیجہ یہ سامنے آیا کہ کثیر تعداد میں لوگ اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہمسایہ ملک ہندوستان میں یہ صورتحال اس سے بھی زیادہ خراب رہی ہے، اور وہاں بھی وجہ لوگوں کا غیر سنجیدہ رویہ ہے۔ حکومتیں اپنا فرض ادا کرتی ہیں اور لوگوں کو بارہا کہتی ہیں کہ اس وبا کا ایک ہی مؤثر ترین علاج ہے کہ احتیاطی تدابیر کو نظر انداز نہ کیا جائے، مگر عوام اس سلسلے میں بالکل غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے، اور ہمیں احتیاطی تدابیر کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ راغم نے آپ کا نہایت قیمتی وقت لیا، جس کے لیے راغم دلی معذرت خواہ ہے۔ آپ کی دعاؤں کا طالب محمد عقیل بشیر صاحب۔
جی ہاں، محمد عقیل بشیر صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے نہایت ہی محنت کے ساتھ ایک تفصیلی خط ہمیں ارسال کیا۔ دل نہیں چاہا کہ اس کے کسی بھی حصے کو جو ہے وہ حذف کیا جائے، اور ہم نے آپ کا پورا خط جو ہے وہ پروگرام میں شامل کیا ہے۔ شاید طویل خط تھا، کچھ ٹائم بھی زیادہ لگا، ممکن ہے کہ آج ایک آدھ خط جو ہے وہ کم پروگرام میں شامل ہو، لیکن جو محنت سے خط لکھا جاتا ہے اور پروگراموں کے حوالے سے اس میں گفتگو ہوتی ہے، تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ اس پورے خط کو پروگرام میں شامل کیا جائے۔ کورونا کی صورتحال کے حوالے سے آپ نے جن نکات کی طرف اشارہ کیا ہے واقعاً ایسا ہی ہے، اور یہ ہم سب پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ہم سب اس کے اندر جو ہے وہ اس وبا کے کنٹرول کرنے میں جو ہے وہ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ ہر فرد اپنی انفرادی ذمہ داری کو پورا کرے۔ ہندوستان ہو یا پاکستان، سب کو چاہیے کہ وہ کرونا کے حوالے سے نہایت احتیاطی تدابیر کو اختیار کریں، تاکہ اس منحوس وائرس کو جلد از جلد کنٹرول کیا جا سکے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب ہم سب مل کر احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور اجتماعی طور پر ہی تمام تدابیر اختیار کر کر اس وائرس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ محبتوں کا شکریہ، اس امید کے ساتھ کہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔
شکریہ حسین تقوی۔ یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ستلج ریڈیو لسنرز اینڈ رائٹرز کلب، بہاول نگر، پنجاب، پاکستان، اور عالمی متحدہ لسنرز تنظیم آف پاکستان کے سرگرم رکن جناب رانا شمشاد صاحب نے۔ وہ اپنے محبت بھرے خط میں لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کی 42 سالگرہ کی مناسبت سے مبارکباد پیش ہے۔
جی جناب رانا شمشاد صاحب، بہاول نگر، پنجاب، پاکستان سے ستلج ریڈیو لسنرز اینڈ رائٹرز کلب کے آپ سرگرم رکن ہیں اور بہت فعال ریڈیو کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ریڈیو تہران کی 42 سالگرہ کی مناسبت سے ہمیں مبارکبادی پیغام ارسال کیا، یہ خط ارسال کیا۔ ہم آپ کے ممنون و مشکور ہیں اور آپ کے تمام کلب ممبران کے بھی مشکور ہیں کہ جنہوں نے انفرادی طور پر بھی اس دن کی مناسبت سے ہمیں مبارکبادی پیغام ارسال کیا، جن میں جناب عبدالغفور قیصر صاحب بھی ہیں کہ جنہوں نے اس دن کی مناسبت سے ہمیں مختصر پیغام ارسال کیا۔ ہم یہاں پر ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔
رانا شمشاد صاحب مزید لکھتے ہیں، ریڈیو تہران نے اس عرصے میں ہمیشہ بہترین معیاری پروگرام پیش کر کے نہ صرف اپنا ایک اعلیٰ مقام بنایا بلکہ سامعین کے دلوں پر بھی راج کیا ہے اور ہمیشہ ہی اپنے سامعین کی حوصلہ افزائی اور عزت بخشی کی ہے۔ یہ مقام بنانے میں تمام میزبان اور پس پردہ ٹیم کی انتھک محنت شامل ہے، اسی وجہ سے پوری دنیا میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ ہماری تنظیم WULO اور ہمارا کلب ہمیشہ ریڈیو کی ترقی اور لسنرز کے لیے پورے سال سرگرمیوں پر مبنی تقریبات کا اہتمام کرتا ہے۔ ریڈیو تہران سے پیش کیے جانے والے پروگرام ہر لحاظ سے بہترین ہیں اور سامعین کی توجہ کو مبذول کرتے ہیں۔ ہمارے کلب ممبران مختلف ریڈیو اسٹیشنوں من جملہ ریڈیو تہران کو پابندی کے ساتھ خطوط اور پیغامات ارسال کرتے ہیں۔ آپ کی طرف سے سامعین کو محبت اور پیار دیا جاتا ہے، اس پر ہم ریڈیو تہران کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ریڈیو تہران کو ایک بار پھر 42 سالگرہ کی ڈھیروں مبارکباد قبول ہو۔
جی جناب رانا شمشاد صاحب، بہت شکریہ، بہت محنت کے ساتھ آپ نے یہ خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا اور اپنے خط میں آپ نے ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگراموں کو پسند کیا، حوصلہ افزائی فرمائی، بہت شکریہ آپ کا۔ جی ہاں، آپ کی جو تنظیم ہے WULO، اس کے بھی پروگراموں سے ہمیں آگاہ رکھا جاتا ہے، اسی طریقے سے ستلج ریڈیو لسنرز اینڈ رائٹرز کلب جو ہے اس کی بھی ہفتہ وار میٹنگز کے حوالے سے جناب عبدالغفور قیصر صاحب آڈیو اور ویڈیو پیغامات اور فلم سمے آڈیو اور ویڈیو ہمیں ارسال کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ اور بہت اچھا لگتا ہے کہ جب ریڈیو کے حوالے سے دوست مل بیٹھ کر ریڈیو کے پروگراموں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ بہت دن ہو گئے ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس میٹنگ کے حوالے سے آڈیو پیغام ارسال نہیں کیا، انشاءاللہ ہمیں انتظار رہے گا کہ اتوار کی میٹنگ کے حوالے سے ہمیں آڈیو پیغام ارسال کریں، ہم ان کے اس پیغام کو پروگرام بزم دوستاں میں شامل کریں گے۔ ریڈیو کے حوالے سے تمام مثبت اور خوشگوار سرگرمیوں کی ہم قدردانی کرتے ہیں اور تمام لسنر تنظیموں اور آرگنائزیشنوں کے ہم ممنون و مشکور ہیں کہ وہ ریڈیو تہران کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اپنی پیشہ وارانہ خدمات کے ذریعے سے ریڈیو کی ترویج میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے یہ محبت نامہ ہمارے لیے ارسال کیا۔ آپ اور آپ کے دیگر کلب ممبرانس کے خطوط کا ہمیں انتظار رہتا ہے، انشاءاللہ کہ وہ ہمیں خطوط ارسال کریں گے۔ بہن مریم زہرا، پروگرام کچھ طولانی ہو گیا، چونکہ خط بھی طولانی تھے اس لیے ہم آج ایک اور خط پروگرام میں شامل نہیں کر سکے، جس کی ہم سامعین سے معذرت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں 3-4 خطوط کو شامل پروگرام کیا جائے گا۔ بہن مریم زہرا، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے، اگلے پروگرام تک کے لیے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام یادوں کے جھروکے، جو تاریخی معلومات پر مبنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو ہمیں آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، اور پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 28 خرداد، 7 ذی قعدہ اور 18 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ سات ذیقعدہ سن 439 ہجری قمری کو 5ویں صدی ہجری کے مشہور محدث ابو الحسن راغب کا انتقال ہوا۔ ان کا دائرہ درس بڑا وسیع تھا، بہت سے علماء نے ان سے قصب فیض کیا اور حدیثیں سنی۔ ابو الحسن راغب کے سامنے زان ادب طے کرنے والوں میں اس زمانے کے مشہور مورخ خطیب بغدادی بھی شامل ہیں، جنہوں نے اپنی اکثر کتابوں میں اپنے استاد کی بہت تعریف کی ہے۔ سات ذیقعدہ سن 716 ہجری قمری کو دمشق کے مشہور خطاط شیخ نجم الدین موسیٰ بن علی بن محمد حلبی، معروف بے ابن بسیس کا انتقال ہوا۔ ابن بسیس سن 651 ہجری قمری میں دمشق میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 50 سال تک خطاطی کی تعلیم دی، اور دمشق کے باشندوں نے ان کے فن سے استفادہ کیا۔ ابن بسیس کو خطاطی کے سارے طریقوں پر عبور حاصل تھا۔ انہوں نے پیری کے دنوں میں سونے کے پانی سے قرآن مجید لکھا۔ یہ قرآن ان کے دیگر فن پاروں کے ہمراہ آج بھی موجود ہے۔ June 1583 کو دنیا کی پہلی بیمہ پالیسی خریدی گئی۔ یہ بیمہ پالیسی ریچرڈ مارٹن نے خریدی۔ اس نے تاجروں کی بحری پالیسی لینے والے گروپ کو ولیم گبنز نامی شخص کی 383 پاؤنڈ 6 شلنگ اور 8 پینی کی بیمہ پالیسی کے عوض 30 پاؤنڈ 13 شلنگ اور 4 پینی پریمیم کی ادائیگی کی تھی۔ اس بیمہ پالیسی میں معاہدہ کیا گیا تھا کہ اگر ولیم گبنز کا انتقال 1 سال کے عرصے میں ہو گیا تو اسے بیمے کی رقم ادا کر دی جائے گی۔ اتفاق سے 11 ماہ بعد ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ بیمہ کمپنی نے لیت و لال سے کام لینا شروع کیا، اور یہ دلیل دی کہ ولیم گبنز کا انتقال 28 دنوں پر مشتمل 12 مہینوں کے بعد ہوا ہے۔ معاملہ عدالت تک پہنچا، اور عدالت نے فیصلہ دیا کہ سال کو رائج کیلنڈر کے حساب سے تسلیم کیا جائے۔ چنانچہ عدالتی فیصلے کے مطابق بیمہ کمپنی کی جانب سے ریچارڈ مارٹن کو بیمہ گزار کی حیثیت سے بیمے کی رقم ادا کر دی گئی۔ June 1815 کو یورپ کے اتحادی ملکوں اور نیپولین بوناپارٹ کے درمیان آخری تاریخی واٹرلو جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں برطانیہ اور پروشیا کی سلطنتوں نے بیلجیم کے گاؤں واٹرلو میں نیپولین کی فوج کے خلاف لشکر کشی کی۔ واٹرلو جنگ میں شدید بارش اور سڑکیں خراب ہونے کی وجہ سے نیپولین کی توپوں کی رسد میں تاخیر ہو گئی، جن پر وہ جنگوں میں بہت انحصار کرتے تھے۔ دریاسنا فوجی کمک بھی بر وقت اگلے مورچوں تک نہ پہنچ سکی۔ بالآخر اس جنگ میں نیپولین کو شکست ہوئی، اور انہوں نے اتحادی حکومتوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ واٹرلو جنگ کے خاتمے پر انگریز فوجوں نے نیپولین کو جلاوطن کر کے جزیرہ سینٹ ہیلینا منتقل کر دیا، اور چند سال بعد وہیں پر ان کا انتقال ہوا۔ June 1953 کو مصر میں جمہوریت کا اعلان ہوا، اور مصر کے بادشاہ شاہ فاروق اور اس کے خاندان کو جلاوطن کر دیا گیا۔ 1948 میں صہیونی حکومت کے ساتھ جنگ میں مصر کی شکست سے عوام کا شاہ فاروق کی حکومت سے اعتماد اٹھ گیا اور مصر کے اندرونی حالات خراب ہو گئے۔ یہ شکست مصری فوج کے اندر ایک خفیہ تنظیم کے قیام کا سبب بنی جو برطانیہ کے تسلط اور مصر کے شاہی خاندان کی مخالف تھی۔ جنرل محمد نجیب اور کرنل جمال عبد الناصر کی قیادت میں سن 1952 میں اس تنظیم نے، جس کا نام آزاد افسران تھا، ایک کودتا کے ذریعے شاہ فاروق کو مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا۔ جنرل محمد نجیب اور کرنل جمال عبد الناصر کی قیادت میں سن 1952 میں اس تنظیم نے، جس کا نام آزاد افسران تھا، ایک کودتا کے ذریعے شاہ فاروق کو مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا۔ کودتا کے لیڈروں نے فاروق کے کمسن بیٹے احمد فواد کو فاروق دوم کی حیثیت سے عارضی طور پر مسند سلطنت پر بٹھا دیا، لیکن فاروق خاندان کی جلا وطنی کے ایک سال بعد مصر میں جمہوری حکومت قائم ہو گئی اور جنرل نجیب نے مصر کے پہلے صدر کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ اٹھائیس خرداد سن 1392 ہجری شمسی کو معاصر ایرانی مصنفہ اور ناول نگار فہیمہ رحیمی کا انتقال ہوا۔ وہ خرداد سن 1331 ہجری شمسی میں تہران میں پیدا ہوئی تھیں۔ فہیمہ رحیمی نے 9 سال کی عمر میں ایک قطع لکھ کر اپنی پہلی سنجیدہ ادبی سرگرمی کا آغاز کیا اور سن 1369 ہجری شمسی میں انہوں نے اپنی پہلی کتاب شائع کرائی، جس کا عنوان تھا خوشبختی کی طرف بازگشت۔ فہیمہ رحیمی نے 23 ناول لکھے اور شائع کرائے، جن میں بہت سے ناولوں کے متعدد ایڈیشن شائع ہوئے۔ وہ ادب اطفال کے میدان میں بھی سرگرم رہیں اور بچوں کے لیے انہوں نے 23 کتابیں لکھیں، لیکن یہ کتابیں وہ شائع نہ کرا سکیں۔ خوشبختی کی طرف بازگشت کے علاوہ ان کی اہم کتابوں میں شیدائی، عشق ستارہ، تیرا خیال، شبہائے فرقت کی تنہائی، عشق و خرافات، تاوان عشق اور خزاں کو بھول جا شامل ہیں۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الاول قبل الانشاء والاحیاء والآخر بعد فناء الاشیاء، العلیم الذی لا ینسى من ذکره ولا ينقص من شكره، اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد جميع ملائكتك ومن بعثت من أنبيائك ورسلك وأنشأت من أصناف خلقك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك ولا عديل ولا خلف لقولك ولا تبديل وأن محمدا صلى الله عليه وآله عبدك ورسولك أدى ما حملته إلى العباد وجاهد في الله عز وجل حق الجهاد وأنه بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب اللهم ثبتني على دينك ما احييتني ولا تزغ قلبي بعد اذ هديتني وهب لي من لدنك رحمه انك انت الوهاب صل على محمد وعلى آل محمد واجعلني من أتباعه وشيعته واحشرني في زمرته إنك أنت العزيز الحكيم برحمتك يا أرحم
بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تہران دے دا ایران دا اسلامی جمہوریت غاک